نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير سيرة النبي میں سے اگلا سیشن شروع کریں گے نماز کا بیان اسی کی کنٹینویشن ہے اور حدیث نمبر 275 پیج نمبر 232 ہے اور ٹاپک پہلا کیا ہے کراہیت الصلاۃ فی المقابر قبرستان میں نماز پڑھنے کی حرمت کہ کیا ہم قبرستان میں جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں اسی کے اندر انشاءاللہ ہم مختلف جگہوں کے بارے میں پڑھیں گے جس میں خاص طور پہ پھر یہ بھی موضوع آئے گا کہ ہم چرچز میں یا غیر مسلموں کے جو معبد خانے کیا ان میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں آئیے اس کو دیکھتے ہیں یہ روایت آپ میرے ساتھ دہرائیں گے عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ حصہ اپنی نمازوں کا اپنے گھروں میں پڑھو مراد کیا ہے نفل اور سنت نمازیں یعنی سنتیں اور نفل گھروں میں پڑھا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کیا مطلب پہلی بات دیکھیے کہ جب فرض نماز مسجد میں جا کے مرد ادا کرتے ہیں تو اگر پوری نماز ہی مسجد میں پڑھیں گے تو گھر کے بچے اور گھر کی عورتیں ایسے لگے گا ان کو کہ مرد نماز پڑھتے ہی نہیں تصور آتا ہے نا کسی کو آپ کام کرتا دیکھتے ہیں بعد میں بھی اس کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کو وہ کچن میں کام کرتا ہوا ہی دکھتا ہے اسی طرح جب مرد گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور ان کی نماز پڑھنے کا طریقہ کس خشوع اور خضوع سے پڑھتے ہیں تو یہ بھی انسان کے ذہن میں رہتا ہے اب جو مرد پوری نماز اور ہر نماز مسجد میں پڑھتے ہیں اللہ کی توفیق سے تو پھر وہ گھر میں تو کچھ نہیں پڑھیں گے تو پہلی چیز سے یہ سمجھ آئی کہ نفلی نمازیں گھر میں پڑھنی چاہیے پھر نمازوں کی سنتیں بھی گھر میں پڑھنی چاہیے اس سے عورتوں اور بچوں پہ بھی ایک انسان کا اثر آتا ہے اور دوسری یہ بات ہے کہ گھر میں برکت ہوتی ہے اگر کسی گھر میں ایون عورت اور مرد دو ہی ہیں اور وہ دونوں ہی پانچ نمازیں مسجد میں پڑھیں پڑھ سکتے ہیں اور ساری ہی پڑھیں تو اس گھر میں تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی گئی رائٹ دوسری چیز اس حدیث میں کیا ہے کہ جس گھر میں نماز نہ پڑھی جائے وہ گویا کے قبرستان ہے کیونکہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھ سکتے یعنی آپ دیکھیے اللہ کے نبی کا ریلیٹ کرنے کا انداز کتنا خوبصورت ہے کہ جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جائے گی گویا کہ وہ تو قبرستان بن گیا تو اس حدیث سے پھر سمجھ آتا ہے کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے اسی لیے آپ سب جانتے ہوں گے کہ میت کو جب کفنایا جاتا ہے اور اس کا غسل ہوتا ہے اس کے بعد جو نماز جنازہ ہے وہ مسجد میں پڑھتے ہیں یا کسی کھلی جگہ پہ پڑھتے ہیں قبرستان میں جا کے نماز جنازہ پڑھیں گے کئی خدشے پتہ نہیں لوگ سوچیں کہ قبریں جو ہیں ان سے مانگا جا رہا ہے صاحب قبر کے لیے مانگا جا رہا ہے یعنی اسلام شرک کا ہر راستہ بند کرنا چاہتا ہے تو لہٰذا گھروں میں سنتیں ادا کرنی چاہیے ٹھیک ہے اور قبرستان میں نمازیں نہیں پڑھ سکتے آپ کوئی کہے کیسی بس میں فلاں قبرستان ہے گھر کے پاس وہاں جا کے نفل پڑھ لوں ضرورت کیا آپ کو پڑھنے کی چلے عورت تو بے پردگی کا ڈر ہے ہی ہے مرد بھی نہیں پڑھیں گے تو بلا وجہ قبرستان میں نہیں پڑھنی چاہیے اب یہاں سے آپ وہ حدیث جو پچھلے حدیث میں ہم نے دیکھی تو اس کو سامنے رکھیے کہ جو لوگ قبروں پر پھر مسجدیں بنا دیتے ہیں پھر وہ کیسے ہی کام کرتے ہیں پھر اس میں ایک اور چیز بھی آپ کو ملے گی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں قبر پر یا فلاں بزرگ جو ان کی قبر پر جاتے ہیں صرف دعا مانگنے ہیں یا ہم صرف جا کے نفیل ہی پڑھتے ہیں ہم کوئی ان سے کچھ نہیں مانگتے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو قبروں پہ جا کر کچھ نہ کچھ کرنے کے عادی ہیں وہ آپ کو آگے سے یہی جواب دیتے ہیں کہتے ہیں وہاں ان سے بزرگوں سے تو نہیں مانگنے جاتے ہم تو وہاں فاتح خانی کرتے ہیں اور ہم وہاں جا کے نفل ہی پڑھتے ہیں نا اگر وہاں مسجد ہے تو نہیں مانگ سکتے ہر وہ چیز جس میں شرک کا شبہ وہ نہیں کر سکتے حتیٰ کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اگر اللہ آپ کو مسجد نبی لے جائے اور نہیں کہے تو اللہ تعالیٰ لے کر جائے کہ وہاں جب ریاض الجنہ کے لیے عورتوں کو لے کر جاتے ہیں تو پہلے کتنی دیر بیٹھ کے ان کو سمجھاتے ہیں ہماری ملکوں کی زبان جو پاکستانی اور انڈین اور بنگالی ان کو تو وہ بیچاریاں گلے پھاڑ پھاڑ کے بتا رہی ہوتی ہیں اور میں دیکھتی ہوں کہ اب انہوں نے ایک کلاسیفیکیشن کر دیا ہے ایک گروپ ادھر بیٹھے ہر لینگویج کا تاکہ ان کا گائیڈ ادھر جائے اچھی چیز ہے بہت اچھی بات ہے جو چیز میں نے آبزرو کی ہے کہ اردو والوں کو تو درس دے رہے ہوتے ہیں اور باقی سب خاموش بیٹھے ہیں وجہ کیا ہے کہ باقیوں کو پتہ کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہماری ماشاءاللہ پاکستانی اور انڈین اور جو بنگالی سسٹرز ہیں وہ اتنا کچھ سن سن کے آئی ہوتی ہیں روزے کے بارے میں، نعتوں میں اور درود کے نام پر، کہ وہ وہاں جا کے پھر بے بس ہو جاتی ہیں. پھر وہ بعض وقت کچھ ایسی وہاں حرکتیں ان سے سرزد ہو جاتی ہیں کہ جو شرک تک ہو سکتی ہیں، گو کہ ان کو وہ شرک کی نیت سے نہیں کرتی لیکن محبت میں کرتی ہیں، اور شرک ہوتے ہی ہمیشہ محبت میں. تو وہاں پھر وہ ان کو سمجھا رہی ہوتی ہیں کہ جب جاؤ گی تو اللہ کے نبی کی قبر کی طرف منہ نہیں کرنا. ایون آپ کو پتا کہ وہ یہ بھی نہیں بتاتی کون سی ہے. اور کچھ نہ ہوتا تو اللہ کے نبی کی جو روضہ ہے، آپ دیکھیے لمبی سی ایک دیوار ہے نا، باہر سے بالکل ایک لگتی ہے، اس کے اندر عام لوگوں کو یہ تک نہیں پتا کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے کدھر ہے، چار قبریں ہیں وہاں، نہیں پتا چلتا. وہ بتاتے بھی نہیں ہیں، کہیں اوپر لکھا ہوا بھی نہیں ہے، عربی میں لکھا ہوا ہے لیکن عام لوگوں کو اس طرح اندازہ نہیں، کھل کے نہیں لکھا ہوا. بس روضہ عائشہ لکھا ہوگا تو جن کو پتا ہے وہ سمجھ جائیں گے کسی کے اندر اللہ کے نبی کی قبر ہے. حالانکہ آپ کہتے ہیں کہ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہ کوئی اتنا ہی اہم ایشو ہوتا تو وہاں ہمارے جیسے تو بڑی بڑی تختیاں لگا دیتے. تو ایسی چیزوں کا اسلام میں کوئی دخل نہیں ہے. تو لہٰذا ایسی جگہوں پہ جا کر بہت کیئرفل ہونا چاہیے کہ ہم کہیں کوئی کام ایسا نہ کر دیں کہ جس میں شرک ہو جائے. پھر اگلا باب، امام بخاری نے اس کا نام نہیں رکھا، اور کئی ایسی جگہ آپ کو ملے گا کہ ان کو اس مناسب کوئی باب نہیں لگا تو انہوں نے خالی چھوڑ دیا لیکن اس کا ٹاپک نہیں رکھا. روایت کیا ہے؟ عن عائشہ رضی اللہ عنہا و عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم، یعنی دو روایتیں اس کی حضرت عائشہ سے اور حضرت ابن عباس سے. قالا، دونوں فرماتے ہیں، لما نزل بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نازل ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا؟ موت. یعنی آپ کا جب آخری وقت آیا، جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، تفقہ یترہو خمیستن لہو علی وجہی، تو شروع کیا آپ نے ڈھانپنا اپنے چہرے پر ایک چادر کو. یعنی اتنی موت کی شدت تھی اور تلخی تھی کہ آپ ایک چادر اپنے اوپر ڈالنے لگے. فَإِذَا اُغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهَا، جب اس کی وجہ سے گھبراہٹ ہوتی. اُغْتَمَّ کے وہی جو لفظ ہے، غم چھا جانا، یعنی منہ پہ چادر ڈالتے، پھر جب ڈالتے تو ایک دم گھبراہٹ ہوتی، تکلیف ہوتی، تو کَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، پھر اس کو اپنے چہرے سے اس وقت ہٹا دیتے. فَقَالَ، پھر فرمایا، وَهُوَ كَذَلِكَ، اور وہ یہ تھا، یعنی جب آپ نے یہ حالت اپنی دیکھی اور اس کے بعد آپ نے کیا کہا، لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اللہ کی رحمت سے دوری ہو یہود اور نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، بنا لیا انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں. یحذروا ما صنعوا، میں تم کو خبردار کرتا ہوں اس چیز سے جو کہ انہوں نے کی. یعنی گویا کہ آپ اپنے عمل سے امت کو خبردار کر رہے تھے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قبر پر مسجد نہ بنانا. اب آپ دیکھیے کہ انداز کتنا دو ٹوک اور کلیئر ہے نا، لعنت کا لفظ ہے. تو گویا کہ پھر کسی بھی نبی کی قبر ہو یا کسی کو بھی کچھ رکھیں، آج ہمارے کلچر میں عام ہی ہو گیا ہے. لوگ کبھی آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کی قبر کی تصویریں بھیجتے ہیں، کبھی ابراہیم کی، اور آپ اکثر دیکھیں کہ ترکی استنبول کے ارد گرد کے علاقوں میں چونکہ بہت ساری اسلامک ہسٹری موجود ہے، اسی طرح سے ایران اور عراق اور اسی طرح سے کچھ اور ایسے کنٹریز، سیریا میں بھی کچھ ایسی چیزیں، تو عموماً ایسی چیزیں ای میلز میں آتی ہیں. اس کو کبھی آگے نہ کریں. اور حضرت آدم تک کی لوگ قبر دکھاتے ہیں. ایون آپ دیکھتے ہیں کہ اگر قبر دکھانا کوئی اتنی بڑی بات ہوتی تو کیا سعودی حکومت کے لیے یہ ناممکن تھا کہ اللہ کے نبی کی قبر مبارک کے باہر شیشہ ہی لگا دیں؟ اتنے پردوں میں کیا چھپی ہوئی ہے؟ اسلام نہیں چاہتا. جب دنیا سے کسی کی جانے کی نشانی ختم ہو گئی، ختم. اور آج بھی بہت سارے لوگوں کو یہ بات نہیں پتا کہ جس لیول پہ ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہاں مسجد نبوی میں اس وقت قبر وہاں تھوڑی ہے. دیکھیے کتنی تب سے لے کے آج تک زمین کتنی اونچی نیچی ہوئی، اس کے نیچے اندر ہے کچی، آج بھی کچی قبر ہے. اور آپ کو پتا کہ کچھ سال کیا، یعنی اب تو صدی کے قریب ہو گیا ہوگا کہ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جستے مبارک کو چوری کرنے کی کوشش کی تھی. ایک ٹنل بنا کے اندر ہی سے اندر نیچے دور سے اپنی طرف سے آ رہے تھے اور پوری کھودتے کھودتے بالکل روزے کے قریب پہنچ چکے تھے. وہ کہتے تھے ہم ان کے نبی کا جسم چوری کر لیتے ہیں، پھر ان کو پوچھیں گے. اللہ کہاں چوری کرنے دیتا ہے. عین وقت پہ اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے اس دور کے حکمران کو بتایا، اور جب چیک کیا تو ٹنل سی. اور اب انہوں نے اس پورے چاروں طرف اس کے ارد گرد وہ مادہ اور ٹنل اور یعنی وہ چیزیں جو سمجھیں کہ کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا، وہ ڈال کے قسم کا سیسا پلایا ہوا ہے کہ اس قبر تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا. لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا. پھر آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا, بھی اگلے دن کسی نے ویڈیو میں وہ بھیجا ہوا تھا جو پہلے ہم لوگوں نے اکثر سنایا بھی ہوا ہے کلاسز میں, تفسیروں میں, کہ دو صحابی تھے غالباً حضرت حذیفہ تھے اور حضرت جابر, تو ان کی قبروں میں پانی آ رہا ہے. تو شاہ فیصل دوم جو تھے یا اول تھے غالباً, ان کے دور میں یہ ان کو خواب میں اللہ نے دکھایا کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے. پھر باہر ایک دو تین دفعہ خواب ہوا, پھر سب سے جمع ہو کر بیٹھے, پھر واقعی جب وہاں دیکھا تو اس کے ارد گرد پانی تھا مٹی میں, پھر ان کی قبروں کو موو کیا گیا تو وہ ان کی قبر, ان کی مٹی, ان کا جسم, چہرے ایسے تھے جیسے ابھی دفن کیے. اتنی صدیاں گزر چکی تھی اور انہوں نے یہ سب کب کیا؟ کوئی میڈیا نہیں, کوئی کوریج نہیں. کیوں؟ کہ لوگوں کو کیا پتا وہ اب کہاں بنائی ہیں, انہوں نے کسی کو نہیں پتا. لوگوں نے تو اس کو مزار بنا لینا تھا. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ کل من علیہ فان, جو مٹ گیا اس کو ختم. اگر اللہ کے نبی خود پسند ہوتے, اپنی ذات کو بڑا کرتے, تو کہتے لوگوں میرا عرس بنانا, میری قبر بنانا, اس پہ سبز جھنڈا لگانا, اس پہ ایک بڑا سا گنبد تو رکھنا, کوئی لنگر تو کھولنا. نتھنگ, بالکل نہیں ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کو اپنے اندر رکھنا چاہیے, کیونکہ ہم لوگ اس کو بہت چھوٹی چیز سمجھتے ہیں, لیکن عقیدے کی خرابی بعض دفعہ انسان کے عمل کی قبولیت کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ بھی رحم کرے, اور اللہ آج ہمارے ملک پہ اس طرح کا رحم کرے, ایسا کوئی مرد صالح آئے کہ کم از کم ان قبروں کو تو ہموار کرے. آپ کو پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو اس کے بعد آپ نے پہلا کام کیا کیا تھا؟ حرم میں جب آئے, کعبہ میں, آپ نے اپنے دستے مبارک سے بت توڑے. سفید رنگ کی ایک کبوتری تھی جس کا بت بنا ہوا تھا, آپ نے اپنی چھڑی سے اس کو توڑا. پھر آپ نے اندر حرم کے, کعبہ کے اندر, داخلوں کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے ان کو توڑا. دیواروں کے اندر انہوں نے چوک اور کوئلے کے ساتھ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی تصویریں بنائی ہوئی تھی, شبیہ ہیں جیسے بانی ہیں کعبہ کے نام پر, آپ نے ان کو مٹوایا. پھر حضرت علی اور ان کے ساتھ ایک کو بھیجا کہ جو مکہ کے ارد گرد جتنی بھی بستیاں, وہاں کوئی قبر اونچی نہ چھوڑو, کوئی مزار نہ چھوڑو, سب کو برابر کر دو. لوگوں میں اتنی باتیں معروف ہو گئیں کہ دیکھنا اب ان پہ پتہ نہیں کیا ببال پڑے گا. کوئی کہتا تھا ہماری دیوی کا توڑ دیا تو یہ ہوگا, وہ ہوگا, دس اینڈ دیٹ. واقعات ہے, پڑھ کے دیکھیے رہی کو مختوم میں, کہ ایک دفعہ ایک صحابی ایک جگہ گئے اور وہاں ایک کالی عورت, یعنی کوئی اس کا نام بھی تھا ان کی دیوی کا, اس کا عزہ تھی غالباً اس کا تھا, تو وہ کہتے میں گرا کے آ گئے. آپ نے فرمایا تھی نہیں گرایا, ابھی وہ ادھر ہی ہے. پھر دوبارہ گئے اور آپ نے اس کو گرایا تو اس وقت اس کے اندر سے ایسے لگا ایک ہیولا سا کالا رنگ کا, یعنی جیسے دھواں سا نہیں ہوتا, وہ نکل کے اوپر گیا. آپ نے کہا اب وہ گئی ہے اس میں سے, ابھی بھی وہ اندر تھی. جس جگہ لوگ کسی صاحب قبر کی تعظیم میں یا اسے مانگنے کے لیے قبر یا کوئی اس طرح کی جگہ بناتے ہیں نا, شیطان وہاں جاتا ہے, کوئی بت کی صورت میں, کوئی دیوی کی صورت میں, اور اصل میں پھر لوگ اس کو پوچھ رہے ہوتے ہیں, یعنی وہ خام خواہ بیچ میں آ کے بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے سجدہ کرو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اور آج تو ہمارے پاس پورا کا پورا آپ دیکھیے کہ ایک محکمہ اوقاف بنا ہوا ہے جو صرف اسی کام کو پرموٹ کرتا ہے, کدھر قبر کدھر عرس, اور آپ کہتے کروڑوں روپیہ گورنمنٹ کو اس سے آتا ہے, ایک ایک قبر بنانے کے پیسے, وہاں سے چندے نذرانے یہ گورنمنٹ کے مال میں جاتے ہیں. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم اور فہم دے کہ ہمارے ملکوں میں بھی یہ چیزیں ختم ہو, جیسے کہ سعودی عرب میں اللہ نے اس کو ختم کرا دیا. پھر اسی طرح اگلا حکم کیا ہے, نوم المرات فی المسجدی, کیا سو سکتی ہے عورت مسجد میں, یعنی عورت مسجد میں سو جائے تو کیا ہوگا. عن عائشہ رضی اللہ عنہا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, بڑی پیاری روایت ہے, آپ اس کو انجوائے کریں گے انشاءاللہ. اور ایسے واقعات کو پڑھتے وقت واقعی ایسے لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمیں وہاں اسی دور میں لے جاتی ہیں کہ گویا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. فرمایا ان ولید تنکان سودا, ایک بوڑھی عورت تھی کالے رنگ کی, یعنی ایک سیاہ رنگ کی عورت تھی, لحی من العربی, جو عرب کے قبیلے سے تھی, من العربی, فاتقوها, پھر انہوں نے اس کو آزاد کر دیا, فکانت ماہم, پس وہ ان کے ساتھ رہا کرتی تھی, قالت, اس نے کہا, فخرجت, پس میں نکلی, سبیت اللحم, بالکل ایک دفعہ ایک بچی نکلی ان کی, یعنی اس قبیلے کی ایک بچی نکلی, علیہا وشاخ احمر من سیور, اس کے اوپر سرخ تسموں کا ایک کمر بندھا. قالت, وہ کہنے لگی, فزعته, پس میں نے رکھ دیا اس کو, او وقع منہا, یا اس سے وہ خود گر گیا, فمرت به حدیات, ایک چیل آئی, حدیہ کیا ہوتی ہے, چیل, جیسے عقاب سے ملتی ہوئی چیز, وہو ملقن, اور اس نے اس کو پکڑ لیا, یعنی اس کو گوشت سمجھ کر اس جو کمر بند کو, یہ کمر بند اب سمجھتے ہیں نا, کہ عرب لوگ جیسے چمڑے کے زیورات استعمال کرتے تھے, تو کمر میں باندھنے والا ایک پٹکا تھا اس بچی کا, اس نے کہیں باہر رکھا, غسل کرنے لگی, اوپر سے ایک چیل آئی, اس نے اس کو گوشت کا ٹکڑا سمجھا، فحسبتہ لحمن، اس نے اس کو خیال کیا یہ گوشت ہے، لہذا فخطفتہ، پس اس کو چکل لے گئی. قالت، وہ عورت کہتی ہے، فلتمسوہ، پس انہوں نے اس کی تلاشی لی، فلم یجدوہ، پس اس کو نہیں پایا، یعنی وہ ڈھونڈتے رہے تلاش کرتے رہے لیکن فلتمسوہ، پس انہوں نے اس کو ڈھونڈا، فلم یجدوہ، پھر اس کو نہ پایا. قالت، کہنے لگی، فتہمونی بہی، حتیٰ کہ انہوں نے مجھ پر الزام لگا دیا. قالت، کہنے لگی، فتفقوا یفتشون، تفتیش کا لفظ اردو میں بولتے ہیں، یہ وہی ہے، یہاں تک کہ وہ میری تفتیش کرنے لگے، تلاشی لینے لگے. حتیٰ یہاں تک کہ فتفشوا قبولہا، انہوں نے میری شرمگاہ کو بھی چیک کر لیا. قالت، کہنے لگی، واللہ، اللہ کی قسم، انی لقائمت ماہم، میں ان کے پاس یہ بھی کھڑی تھی، اس مرت الخدیات، جبکہ وہاں سے چیل گزری، فلتقطہ، پھر اس نے وہ پھینک دیا. قالت، کہنے لگی، فوقع بینہم، پھینک دیا اس کو، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس مرت الخدیات فلقطہ، کہ میں ابھی وہاں کھڑی تھی، کتنے میں وہی چیل آئی جس نے، یعنی وہ پکڑا تھا، اور اس نے ان سب کے سامنے اس کو پھینک دیا، ان کے بیچ میں آ کے گرا. قالت، کہتی ہیں، فقلتو، پھر میں نے کہا، حاض اللہ زی، یہ ہے وہ چیز، اتہم تمونی بھی، یہ وہ چیز تھی جس کا تم مجھے الزام لگاتے تھے، زام تم نے گمان کیا، وانا منہ برین، اور میں اس سے بیزار تھی، یعنی بدی تھی کہ میں نے یہ چوری نہیں کیا تھا لیکن تم میرے اوپر اس کا الزام لگاتے تھے. وہو زا ہوا، یہ وہی تھا. قالت، کہنے لگی، فجاءت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، فاسلمت، پھر وہ مسلمان ہو گئی. قالت عائشہ، تو عائشہ فرماتی ہیں، فکان لہا خباؤں فی المسجدی او خفشن، پھر کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس کا خیمہ، خبا خیمہ ہوتا ہے، اور خفشن جھونپڑا، اس کا خیمہ یا جھونپڑا مسجد میں بنا دیا. قالت، کہتی ہیں، فکانت تاتینی، بس وہ آیا کرتی تھی میرے پاس، فتحدث عندی، بھی میرے ساتھ باتیں کرتی تھی. قالت، کہا کرتی تھی، فلا تجلس عندی مجلسا الا قالت، کہا جب بھی کبھی میرے پاس آئی تو ہمیشہ وہ یہ بات ضرور کرتی تھی، یہ ایک شعر ہے، وَيَوْمَ الْوِشَاخِ مِنْ عَجَابِ رَبِّنَا، اور وہ ہار کی چوری کا دن یا کمر بند کی چوری کا دن میرے رب کی عجیب قدرتوں میں سے تھا، الا انہ من بلدۃ الکفر انجانی، کہ جس نے مجھے کفر کے ملک سے نجات دے دی. قالت عائشہ، تو عائشہ فرماتی ہیں، فقلت لہا، میں نے اس سے کہا، ما شانک، کیا تیرا معاملہ ہے، لا تقعدین معی مقعدا الا قلت ھذا، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے پاس بیٹھے اور یہ بات نہ کرے، یعنی جب بیٹھتی ہو یہ کہتی ہو. قالت، پھر وہ کہتی ہیں، فحدثتنی بھذا الحدیث، پھر اس عورت نے مجھے اپنی داستان سنائی. اب آپ دیکھیں کہ یہاں تو ہم نے اس سٹریچ میں سنا نا، لیکن یہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، اور اس کو ہم عموماً قرآن پاک کی وہ آیت کے آسان، تکرہ شیئن وہو خیر لکم، میں اکثر یہ بات سنا دیتی ہوں ان کو، کہ دیکھیے بعض دفعہ انسان کے اوپر بڑے مشکل حالات آتے ہیں، بظاہر اس میں کوئی خیر نہیں نظر آتی لیکن اللہ کے حکم سے اس میں خیر ہوتی ہے. کہ یہ عورت جو کسی گاؤں میں یا کسی قبیلے میں ایک لونڈی تھی، بچپن سے وہاں رہی، بوڑھی ہو گئی، لیکن جب اس قبیلے والوں میں سے کسی کا کمر بند یا ہار یا کچھ بھی گما تو انہوں نے اس کے اوپر الزام لگا دیا. اب یہ سچی تھی، حالانکہ کافر تھی، اس مسلمان نہیں تھی، تو جب انہوں نے الزام لگایا تو اس کا دل ٹوٹ گیا کہ انہوں نے میرے اوپر اعتبار نہیں کیا. انہوں نے تلاشی میں اس کے جسم کے حصوں کی تلاشی بھی لے لی اور اس کا دل برا ہوا. اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ، اگر تو مجھے ان سے بیزار کر دے یا میری بے گناہی ثابت کر دے تو میں ادھر نہیں رہوں گی. یہی ہوا، بھرے مجمع میں چیل نے وہ کمر بند جوتا پھینک دیا. قوم والوں کو سمجھ آ گیا کہ یہ تو چیل اٹھا کے لے گئی تھی، اس نے نہیں اٹھایا. اب وہ سب شرمسار تھے، معافی مانگنے لگے اس سے. اس نے کہا مجھے آزاد کر دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے اس کو سامان دیا. اب جائے تو کدھر جائے، اس کو کچھ نہیں پتا میں کہاں جاؤں. جب وہاں سے نکلی، چلتی چلتی گھومتی ہوئی مدینہ آ گئی. جب مدینہ میں آئی، مسجد نبی تک پہنچ گئی، لوگوں سے ملی، بات ہوئی، کیا ہوا، اللہ کے نبی تک پہنچی. اس نے اپنی کہانی سنائی. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ بیاسرو عورت ہے، اس کو مسجد نبی کے ساتھ ایک چبوترہ بنا دو اور اس کو مسجد نبی کی خادمہ رکھ لو. وہاں اس نے جب مسلمانوں کا معاملہ دیکھا، مسلمان ہو گئی. جب مسلمان ہو گئی، آہستہ آہستہ حضرت عائشہ اور اللہ کے نبی کے ازواج کے گھروں میں اٹھنے بیٹھنے لگی، جانے آنے لگ گئی، تو وہاں یہ واقعہ سناتی ہے کہ ہار کی چوری نہ ہوتی تو مجھے کفر سے نجات نہ ملتی. زندگی میں بعض دفعہ ایسے انیوژل حالات آ جاتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس میں کتنی خیر ہوگی. بعض دفعہ آپ روتے ہیں, ہم نے استخارہ کیا تھا, ہم نے یہ سوچا تھا, ہم نے مشورہ کیا تھا. آپ صبر تو کریں, اگر آپ کو اللہ پہ یقین ہے تو تھوڑا سا انتظار تو کریں. جلد بازیوں میں انسان کام کرتے ہیں اور جلد بازیوں میں ہی کام خراب کر لیتے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیے, شر میں خیر ہوتی ہے. اس میں واقعہ کیا ہے, کیا وہ عورت مسجد کے اندر ہی رہتی تھی نا, تو عورت تھی تو مسجد میں اس کا حجرہ تھا تو حرج کوئی نہیں. آج بھی اگر مسجد کے ساتھ کوئی امام صاحب ہے ان کی رہائش کا ہے تو ذرا گھر ہے, گھر میں انسان ہر حال میں ہوتا ہے. تو مطلب کیا ہے کہ ضرورت کے تحت ایک عورت بھی یا گھر میں کوئی بھی ہے تو وہ مسجد میں سو سکتے ہیں, اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہم نے مسجد کو اصل میں دوسری طرف سے سمجھا ہوا ہے. پھر اس سے ایک اور اس واقعے سے بات پتہ چلتی ہے کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے مظلوم کی اگرچہ وہ کافر ہی ہو. اب یہ عورت اس وقت کفر پہ تھی لیکن دعا قبول ہوئی. آج لوگ کیا کہتے ہیں, آپ دعا کریں آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. بھئی آپ کو کیا پتا ہوگی کہ نہیں, اللہ چاہے کسی گناہگار کی کر لے اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کسی نیکی بھی نہ کرے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے نوم الرجال فی المسجد, کیا مرد بھی مسجدوں میں سو سکتے ہیں. ان سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال, حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا, جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت فاطمہ, تھا اللہ کے نبی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئے. فلم یجد علی فی البیت, تو علی کو گھر میں نہ پایا. اب آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی بیٹی کے گھر آئے تو داماد وہاں کوئی نہیں ہے. فقال عین ابن امکی, کہتے ہیں کہاں گیا تمہارا چچا کا بیٹا. نوٹ کیجئے آپ, چچا کا بیٹا کیا لگتا ہے اب, ہسبینڈ لگتا ہے. تو یہ کیا انداز تھا, مذاق کر رہے ہیں, لائٹ بات کر رہے ہیں کہ وہ کہاں گئے ابن امی کا, آپ کے چچا کے بیٹے کدھر گئے. اچھا یہ کس کے چچا کے بیٹے تھے, کیسے, تو ابو طالب کون تھے, ابو طالب. ٹھیک ہے, تو علی کیا ہوئے اللہ کے نبی کے, تو فاطمہ کے کیا لگے. یعنی وہ ابن امی کا جو ہے وہ نبی حضرت فاطمہ کے نہیں تھے, اللہ کے نبی کے چچا ساتھ بھائی تھے. اگر اپنی زبان میں آپ کہہ دیں کہ ان کے چچا ساتھ بھائی تھے تو حضرت فاطمہ کے تو وہ چچا لگے یا پھر تایا لگے, جیسے ہمارے کلچر میں کہتے ہیں. لیکن آپ نئی نئی ابن امی کا کہہ دیا, اس دور کا رواج تھا کہ بیٹے کی جگہ کسی کو بھتیجا کہتے تھے, باپ کی جگہ چچا کہتے تھے. تو بس ایک جولی سا سٹائل کر دیا, اور آپ کو اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ بیٹی کو پریشان ہے. تو بیٹی پریشان ہو نا تو اس کو اور نہیں پریشان کرتے بلکہ اس کو باتوں میں لگاتے ہیں. کیا کہا, کدھر گیا وہ تمہارا چچا زاد بھائی. قالت, کہنے لگی, کان بین و بین حشین, میرے اور اس کے بیچ میں کچھ معاملہ ہو گیا. اب دیکھیں نبی کی بیٹی, نبی نے اچھی تربیت دی ہوگی کہ نہیں. علی جو اللہ کے نبی کے گھر میں ہی پلے ہیں, قسم کے آپ سوچ لیں کہ حضرت علی کی ساری کفالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, تو کیا حضرت علی اچھے تھے کہ نہیں تھے. دو اچھے لوگ میاں بیوی بھی بنے, پھر بھی بیچ میں کہا بہینی و بہینہ حشیون, اور چھپایا بھی کوئی نہیں بیٹی نے. خیر, فغاد بنی, پھر سنوں نے مجھ سے غصہ کیا, ناراض ہو گئے. فخرجہ, پھر چلے بھی گئے. اب یہ تو ایکسٹریم ہوتی ہے کہ شوہر غصہ کرے اور پھر اس کے بعد گھر سے ہی چلا جائے, بہت بڑی بات ہے. فلم یقل اندی, اور وہ تو یہاں تک ناراض ہو گئے ہیں کہ میرے پاس سوئے بھی نہیں, یعنی یہ اور بھی ایکسٹریم ہے. فقال رسول اللہ, پھر اللہ کے نبی نے فرمایا, للانسانی, ایک آدمی سے, انظر اینہ ہوا, جو ڈھونڈو ان کو وہ کدھر ہے. فجا فقال, پس وہ گئے اور پوچھا, یا رسول اللہ, ہی اللہ کے رسول, ہوا فی المسجد راقدن, وہ تو مسجد میں جا کے سو رہے ہیں. اچھا آپ مزے کی بات ہے کہ بیوی گھر پریشان ہے, میاں ناراض ہو کے جا کے مسجد میں سو گئے. اب میاں زیادہ سیریس ہی نہیں لیتے ان چیزوں کو, جس پہ بیویاں بہت سخت ناراض ہو جاتی ہیں, پریشان ہوتی ہیں. خیر, فجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے مسجد میں. وہو مستجعن, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے. قد سقط رداؤہ عن شقہ, حتیٰ کہ ان کی چادر جو تھی وہ ان کے اوپر سے گر گئی. واصابہ تراب, اور اس کو مٹی لگ گئی. فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے لگے کیا, یمسحہ عنہ, چھو رہے تھے اس کو, یعنی جھاڑ رہے تھے اس کو. ویقول, اور کہہ رہے تھے, قم, کھڑے ہو جاؤ, ابا تراب, اے مٹی کے باپ, قم ابا تراب, کھڑے ہو جاؤ مٹی کے باپ. کیا سمجھ آیا آپ کو اس واقعے میں سے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ باپ یا ماں بیٹی کے گھر جا سکتا ہے. اللہ کے نبی جاتے تھے. آپ دیکھیے کہ حضرت فاطمہ کے گھر میں جاتے, وہاں سے کھانا کھاتے, آپ کا خیال رکھتے. ہمارے کلچر میں یہ بھی ایکسٹریم ہے, ہم نے بیٹی کے گھر کا پانی نہیں پینا, بالکل جہالت ہے. ہم تو جی ادھر جائیں گے نہیں, یہ تو بڑی چھوٹی ناک ہوگی, ہماری تو بڑی بے عزتی ہوگی, اگر ہم بیٹی کے گھر گئے. اسلام ایسی چیزوں کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے, بیٹے کا حق غالب ہے, بیٹا شادی کے بعد ماں باپ کو ساتھ رکھتا ہے, بیٹی اس طرح نہیں رکھتی, لیکن اس کا یہ نہیں ہوتا کہ بیٹی بالکل الگ ہو گئی. پھر دوسری بات دیکھیے کہ ان کی خیر خیریت معلوم کرنا, گھر والے کس حالات میں ہیں, خوش ہیں, ناراض ہے, جھگڑا ہے. اگر کوئی ایسی بات پتہ چلتی ہے تو ماں باپ کا کیا رسپانس ہونا چاہیے وہ ہمیں اس میں نظر آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا بس صبر کر میری بیٹی, تو دکھی ہے ہمیں پتہ لگ گیا تجھے بڑا برا انسان ملا, نہیں, فوراً ان کو داماد کا سائڈ لی. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سٹائل کیا ہے, ڈونٹ ٹیک اٹ سیریس, یعنی یقین کریں 99% جھگڑے بچیوں کے گھروں کے اور اپنے گھر کے ختم ہو سکتے ہیں. ڈونٹ ٹیک اٹ سیریس, خود بھگتو, مجھے نہیں کہو, تمہیں زیادہ پتا, میں تمہاری سن رہی ہوں, پہلے میں اس کی سنوں گی پھر بتاؤں گی. آپ دیکھیں کہ 99% جھاگ وہیں بیٹھ جاتی ہے, اور اگر وہ 1% بات سن کے بیٹی کی آپ لے کے چل پڑے, خود بھی دکھی اگلا بھی دکھی, نتیجہ کیا ہوگا, رائی کا پہاڑ بنے گا, اور اس بات پہ جھگڑا شروع ہو جائے گا کہ تم نے ماں باپ کو بات کیوں بتائی, تم نے میری بےزتی کرا دی. ہر مرد اپنے اندر ایک انا رکھتا ہے, گھر میں جیسا بھی ہو لیکن اس کا دل کرتا ہے کہ باہر اور خاص طور پہ سسرال میں میری بڑی عزت ہو. بڑی نا سمجھ بچیاں ہوں گی جو اپنے ماں باپ کو اپنے گھر کی کو بات اچھی بری بتا دیں, وجہ کیا کہ پھر وہ تو ایک گھنٹے میں ٹھیک ہو جائیں گے. آپ خود جانتے ہیں شادی شدہ زندگی کے کیسے مراحل ہوتے ہیں, ابھی پل میں تولا ابھی میں ماشا, اب آپ نے دکھ میں ماں سے بات کی, رو پڑے, ماں تو بےچاری وہیں روتی رہے گی, آپ آدھے گھنٹے بعد دونوں خوش باش آپس میں ہنس بول رہے ہیں, اب ماں کو تو آپ ہنستے بولتے نہیں دکھیں گے نا. تو یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ چیزوں کو ریلیکس کر دو, جب کچھ الجھنے نہ سلجھیں تو لیو اٹ. آپ دیکھیں اون کا کبھی گولا آپ نے سلجھانے کی کوشش کی ہوگی تو کیا ہوتا ہے, اور ہی الجھتا ہے, پھر آپ کا دماغ بھی تھکا ہوتا ہے, ادھر سے گھس گیا ادھر. اب تو آج کل اون ہی نہیں ہوتی اس لیے میری مثال ہی بڑی ان ویلڈ ہے, لیکن جب کبھی لوگ بنتے تھے سویٹر تو ایسا ہوتا تھا نا. چھوڑ دیجئے, آپ یقین کریں جب آپ فریش مائنڈ کے ساتھ دوبارہ اس کو پکڑیں گے نا تو آپ کو پہلی کوشش میں اس کا سرا مل جائے گا. تو کچھ چیزوں کو ہم اور ہی گانٹھے ڈال دیتے ہیں, ادھر سے کھینچ, وہ ادھر سے کھینچ, اس کی پوچھ, میں اس کو پوچھوں, اور کچھ لوگ اللہ معاف کرے ہر وقت ان کی ہاتھ فون پہ ہوتے ہیں, اب میں ذرا اس سے نہ پوچھوں, اچھا میں اس کو پوچھوں, اور وہ جیسے کہتے ہیں نا ادھر کی ادھر چلتے پھرتے پرزے ہوتے ہیں, اس سے سن اس سے سن رہے, تحقیقات کے نام پہ ریسرچ کے نام پہ وہ معاملوں کو اتنا الجھا دیتے ہیں کہ وہ پھر گریں پڑی کبھی ساری زندگی نہیں کھلتی. تو اللہ کے نبی نے ریلیکس کیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت فاطمہ سے اللہ کے نبی کا اس انداز میں بات کرنا یہ ان کو ریلیکس کرنے کا سٹائل تھا. چلو بتاؤ اور کیا کام ہے, اچھا تم نے کیا کیا آج, تم بتاؤ تم نے کیا کیا, یعنی کدھر ہے وہ تمہاری چچا کا بیٹا کدھر ہے, یا یہ کہانی, یعنی یہ ایک عرب کا سٹائل تھا, ان کو ریلیکس کیا. اچھا اب ایک اور اس میں کیفیت کیا ہوتی, لو اب میں کیوں داماد سے بات کروں, جھجک ہوگی, وہ کیا ہوگا, ریئلٹی بیسڈ. وہاں جا کے اب یہ بھی نہیں کہا بھی کیوں ناراض ہوئے ہو, کیا بات ہے, بس کیا کہا, کم یا با تراب. اور آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی اس پہ فخر کرتے تھے, کہتے تھے مجھے اپنے ناموں میں سب سے پیارا نام ابو تراب لگتا ہے, سسر نے کہا ہے, سسر بھی ہیں, چچا زاد بھائی بھی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ رشتے ریئلٹی بیسڈ ہونے چاہیے. ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ ہم کسی ایسے انسان کے ساتھ ہیں جس میں کوئی خامی نہیں ہے, اور بیوی ایسی ہے کہ جو تو بس آسمان سے اتری ہے, نہ پریاں ہوں گی نہ جن ہوں گے, نہ ہر مرد جن اور نہ ہر بیوی پری ہے, تو زندگی میں اونچ نیچ چلتی رہتی ہے, اس کو ایکسیپٹ کر لیں, انشاءاللہ بڑے معاملے بھی چھوٹے ہو جائیں گے. چھوٹی چھوٹی باتوں کے پر پکڑیں گے تو چھوٹی باتیں بڑی ہوں گی, اور بڑی بڑی باتوں کو اگنور کر دیں گے تو بڑے بڑے پہاڑ گزر جائیں گے. دیکھیے انسان ہے ہم سب, یہ میرا روز کا کام ہے اللہ کے حکم سے. میں آپ کو اپنے سے میسیجز دکھا دوں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ ساری کہانیاں میں لوگوں سے سیکھ کے آتی ہوں, لوگ میرے ٹیچر ہیں. ہر دن یہی موضوع چلتا ہے میرا بچیوں کے ساتھ, لڑکیوں کے ساتھ, جو کال آ جائے, جو فون کرے, میسج, ای میل, اور میں اس کو قرآن پڑھانے سے بھی زیادہ, یعنی آپ کہیں کہ اپنے فرض کے درجے پہ لیتی ہوں کہ میں نے فرسٹ اٹیمپٹ میں ان کا میسج سن کے ریپلائی کرنا ہے, کہ شاید میری دیر کی وجہ سے ان کے گھر میں کوئی گڑبڑ نہ ہو. ایک ہی میسج ان کو دیتی ہوں کہ صرف 10 سیکنڈ پہلے ہی رک جاؤ جہاں تمہیں لگتا ہے کہ اب اس کے آگے لڑائی ہوگی. کیوں نوبت آتی ہے لڑائی کی, آپ کو اتنی سمجھ نہیں کہ ابھی اس کے بعد میاں کا پارا کہاں جا رہا ہے. ضروری ہے کہ یہ جواب ضرور دینا ہے, جو زبان پہ اس کو اندر میں رکھ لو, خاموش ہو جائیں, زیادہ زیادہ یہ کہہ نا بول کیوں نہیں رہی, نہیں بول رہی, بولو, نہیں بول رہے, چپ رہے, کیا ہوگا زیادہ زیادہ. آپ صبر کر کے دیکھیں, اب گاڑی چلاتے ہیں تو کیا آپ ٹکرا کے گاڑی بند کرتے ہیں, آپ کو نہیں پتا چل جاتا کہ آگے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے, آپ 10 سیکنڈ پہلے ہینڈ بریک لگائیں, گاڑی موڑ لیں, کچھ کریں, کرتے ہیں نا. تو عملی زندگی میں بھی یہ کیجیے. عقل مند بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر سے کم از کم 4-5 منٹ پہلے ہی سوچ لیتی ہے کہ اب اس کے بعد کیا ہونا ہے, تو وہ سر ہی رک جائے, آپ نے ضرور اس غریب کو بھی گناہگار کرنا ہے. تو بہرحال یہ ایک سائیکالوجی ہے, اس کو وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہے, لیکن شروع سے اس چیز کو اپنے بچوں میں ڈالنا چاہیے. معاملہ فہمی بہت ضروری ہے. نا سمجھ ڈرائیور ہیں وہ عورتیں جن کے گھروں میں ہر وقت جھگڑے ہوتے ہیں, اور نہ سمجھ ڈرائیور ہیں وہ شوہر کہ جو ہر بات پہ بیوی کو پکڑ لیتے ہیں. زندگی کے سفر میں وہی رولز ہیں جو گاڑی چلاتے ہوئے روڈ کے اوپر ہیں. اوائڈ دا کلوجنس, ریڈ لائٹ کو دیکھو, گرین کو دیکھو, یلو دیکھو, یہ الرٹس ہیں زندگی کے. سمجھو مزاج, سمجھو یہاں سویٹ کتنی چاہیے, یہاں پھسلن تو نہیں, آج کل ٹائر کون سے ہیں, برف والے ٹائر تو نہیں ہیں. کتنی بیسیوں چیزیں ہم گاڑیوں کی لے کے پھر چلتے ہیں نا. تو عملی زندگی میں یہ زبان ہماری گاڑی کے ٹائر سے بھی تیز چلتی ہے, دماغ اس سے بھی تیز ہے, اور فتوے تو ہماری زبان پہ ہوتا ہے کہ یہ تو چل ہی نہیں سکتا اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کا ہر بندہ ماسٹر پیس ہے. میں نہیں مانتی کہ اللہ نے کوئی ڈیفیکٹڈ پیس پیدا کیا. حالات لوگوں کو غصے والا بنا دیتے ہیں, حالات لوگوں کو چڑچڑا بنا دیتے, شکی بناتے. اللہ نے بائی نیچر کسی کو برا نہیں بنایا. تربیت کا رنگ ہو سکتا ہے, ماحول کا اثر ہو سکتا ہے, عورتوں میں بھی مردوں میں بھی. نہ ساری عورتیں بہت ہی بیچاری ماشاءاللہ آپ کہنا چاہیے کہ گناہوں سے پاک ہیں, اور نہ سارے مرد ہی اچھے ہیں یا برے ہیں. دونوں میں دونوں چیزیں ہیں, اور دو اچھے لوگ بھی آپس میں لڑتے ہیں. یہ اس واقعے سے سیکھیں. فاطمہ کون تھی؟ جنت کی عورتوں کی سردار. اور حضرت علی کون ہے؟ شباب الجنہ. آپ کہہ لیجئے کہ جنہوں نے جوانی میں اللہ کے نبی کے اوپر اسلام قبول کیا, آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے, رائٹ. تو پھر ایسے لوگ بھی اگر جھگڑ سکتے ہیں تو پھر یہ تو بڑی عام بات ہے. نقصان ہمیشہ وہاں ہوگا. یاد کر کے آخری بات آگے چلیں, جہاں تیسرا پڑ جاتا ہے. جہاں تیسرا پڑے گا وہاں جھگڑا بڑھے گا. کہتے ہیں نا کہ جہاں تیسرا گیا وہاں معاملہ گیا. دیٹس اٹ. خود نبٹو بیٹا, خود بھگتو, خود کرو. مجھے تب فون کیا کرو جب خوش ہو. یہ مجھے روتے منہ سے نہ بات کیا کرو. یہ مجھے تمہاری شکل ایسی نہ دیکھے. کمرے سے منہ دھو کے صاف ستھری ہو کے نکلو. آپ کہہ کے دیکھیں اپنی بہو بیٹیوں کو. خود اپنی عقل سے سیکھیں. اور ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے پھر آپ نے ان کا مینٹلی ان کی تربیت بھی تو اچھی کی ہو نا. اتنی میچور ہو بچی اور بچہ شادی سے پہلے کہ ان کو سارے اپس اینڈ ڈاؤن پتا ہو کہ کتنے سپیڈ بریکر آئیں گے, کتنا اونچا نیچا ہونا ہے. خود نپٹیں. مشورے کے لیے بات کریں, کریں. آپ سے آگے عام طور پہ بیٹھے ہیں, عام حالات میں چھگ رہے, سو جائے تو کیا کرنا چاہیے. یہ سو تو فخر ہے. یہ نہیں کہ آپ بچوں کا انٹینڈڈ چھوڑے, لیکن جس وقت وہ سر پہ پڑی ہے پھر نہیں کرنے والی بات. پھر آپ بیچ میں دخل دیں گے تو سمجھے کہ آپ معاملہ بگاڑ دیں گے. آگے چلتے ہیں. جب کوئی مسجد میں آئے تو چاہیے کہ دو رکعت پڑھے. اذا دخل المسجد فل یرقى رکعتین. عن ابی قتادہ السلمی رضی اللہ عنہ, حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, آپ نے فرمایا, اذا دخل, جب کوئی داخل ہو جائے, احدکم, تم میں سے, المسجد, مسجد میں, فل یرقى, پس چاہیے کہ پڑھ لے, رکعتین, دو رکعتیں, قبل, اس سے پہلے, این یجلس, کہ وہ بیٹھے. تو بہت ہی خوبصورت بات ہے, دو رکعت پڑھے تو یہ بہتر ہے. آپ دیکھیے کہ یہ دو رکعت کون سی ہیں. تحیت المسجد کہتے ہیں. اچھا اگر کوئی بیٹھ گیا تو پھر اب نہ پڑھے. نہیں, یاد آیا تو اٹھ کے پڑھ لے, ٹھیک ہے. ایون آپ کو پتا کہ یہ دو رکعت نماز کتنی اہم ہے, کہ جب کوئی بندہ مسجد میں آئے اور خطبہ بھی ہو رہا ہے, جیسے جمعہ کا خطبہ شروع کیا, اول تو لیٹ آنا ہی نہیں چاہیے, وہ تو آپ کا جمعہ ہی ضائع ہو گیا, لیکن بالفرض محال ایسا ہوا, پھر بھی دو ہلکی رکعتیں پڑھ کے بیٹھے گا, ٹھیک ہے. ایوائڈ کرنا چاہیے جاتے ہی باتیں کرنے اور ادھر ادھر کھڑے ہو رہے. مسجدوں میں عورتیں باتیں کرتی, مسجد میں جا کے دو رکعت پڑھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کسی بڑے کے گھر میں آئے ہیں. پھر ایٹیچیوڈ بدل جاتا ہے, پھر آوازیں آہستہ ہوتی ہیں, پھر ہنسی مذاق نہیں ہے, صرف وہاں بیٹھ کے کھانے پینے کی باتیں نہیں ہو رہی. تو بہرحال یہ مسجد کا حق ہے کہ بندہ دو رکعت نماز ادا کرے, ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, و اتوب الینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفین, و سلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.